Bismillahi Rahmani Rahim, Masjid Darus Salam, Toronto, Canada, Sunday after 26th Rabi, 5th of September 2010. Akhlaq is the best gift for a son. 1 cent is equivalent to 700 rakah of namaz. Effects of Taleem at home. Food will not be halal if miras are not distributed correctly. Business of interests have been failed. Intellect is dependent. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yusuf Shahib Damat Barakatuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، بہت لمبے عرصے سے جب سے رمضان شروع ہوا ہے الحمدللہ ہم برابر علماء کرام کی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کی باتوں سے، ان کے کلمات طیبہ سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ اہل علم کی آمد اور ان کی مجالس کی شرکت، یہی ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دین کی حفاظت کی ضامن ہیں. اللہ پاک آپ حضرات کی ذوق و شوق کو قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے ان حضرات کی باتوں کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، میں سوچ رہا تھا کہ ایسی مجلس میں جہاں مسلسل دینی گفتگو ہوتی رہتی ہے، دین کی باتیں لوگ سنتے رہتے ہیں، میں کیا عرض کروں گا. تو کیونکہ کئی روز سے ہم لوگ بھی مختلف مسجدوں میں، مختلف مجلسوں میں کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی چند روز پہلے کئی مجلسوں میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، انہی کچھ باتوں کا میں آپ حضرات کے سامنے تکرار کر لوں، اعادہ کر لوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نحل والد ولدا خیرا من خلق حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جب کوئی والد اپنے ولد کو اپنے بیٹے کو سب سے بہترین تحفہ سب سے بہترین ہدیہ جو دے سکتا ہے وہ خلق حسن اچھے اخلاق اس کی اچھی تعلیم و تربیت یعنی دینی تعلیم و تربیت یہ کسی والد کا اپنے ولد کو سب سے بہترین تحفہ ہے ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بہترین تحفہ کہہ رہے ہوں اس کے بہتر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جتنا غور و فکر کرو گے اس کی خوبی اس کا بہترین تحفہ ہونا ہر ایک کی سمجھ میں آ ہی جائے گا معمولی فہم رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ آدمی کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہو سکتی ہے دنیا میں بھی اس کی سرخ روئی کا سبب بن سکتی ہے اور آخرت میں اللہ پاک کے یہاں بھی اس کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے وہ بہترین اخلاق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ سب سے بھاری چیز آپ نے قصہ سنا ہی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس کو پیاس لگی۔ ہم زیادہ تر عورت کا قصہ سنتے ہیں لیکن یہ مرد کا قصہ ہے، بخاری شریف کی روایت میں مرد کا تذکرہ ہے۔ وہ سفر کر رہا تھا، پیاس لگی، جیسے راستوں میں کنویں ہوتے ہیں، وہ کنویں کے پاس سے گزرا، کنویں میں اترا، اندر اس نے پانی پیا۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کے مارے سسک رہا ہے، زبان نکالے ہوئے ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس کو کتے پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے موزے میں اس نے پانی بھرا اور پیاسے کتے کے منہ میں پانی تپکایا اور کتے پر رحم کیا، اس کو پیاس سے جو ہلاک ہو رہا تھا اس کو ہلاکت سے بچا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس عمل پر اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ خلق حسن، آدمی اپنی بھی حفاظت کرے، اپنے ماحول کی حفاظت کرے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، اپنی حفاظت کرے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے، بری باتوں سے بچائے، ایسے کاموں سے بچائے جس سے سوسائٹی میں اس کی بدنامی ہو، اس کا گریڈ ڈاؤن ہو جائے، لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ذلیل ہو جائے، ایسے کاموں سے آدمی بچے۔ یہ خلق حسن ہے، اپنے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، دوسروں کو بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جسے دوسرا مسلمان، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ یہاں من سلم المسلمون ہے، دوسری روایت من سلیم الناس ہے، کہ جس سے سارے لوگ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، یعنی وہ زبان سے بھی کسی کو ضرر نہ پہنچائے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اپنے قول سے اور اپنے فعل سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچائے۔ یہ ہے خلق حسن، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو کوئی والد اپنے ولد کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتے۔ اور اچھے اخلاق کو سب سے بہتر اس واسطے کہا گیا جیسا میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہمارا معاشرہ جو فاسد ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، وہ ہماری اولادوں کی اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب کو فکر لگا ہوا ہے، فکر ہے، جس کی زبان سے سنو۔ بعض تو ایسے لوگ دیکھے جو روتے ہیں، باقاعدہ روتے ہیں، آنسو ٹپکتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہماری اولاد کے واسطے دعا کرو، ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اور جس کی زبان سے سنو کہ ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، اولاد کا فکر ہے، ان کے دین کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اس سلسلے میں جیسے فکر ہے، اس کے پیچھے عملی اقدام، کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ عملی کوشش اگر ہم نہیں کریں گے، صرف کہنے سے کام تھوڑے چلتا ہے، کام تو کرنے سے چلتا ہے، عمل سے چلتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں مجھے آپ کو اپنی اولادوں کا فکر کرنے کی اور فکر کے ساتھ عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ رول جو چیز ادا کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ رزق حلال طیب ہے۔ میرے بھائیو، روزی کا معاملہ بہت نازک ہے۔ پیٹ میں جیسا لقمہ جاتا ہے، ویسے اعمال اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جیسے تمہاری روزی ویسے تمہارے اعمال۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبیوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ حضرات مفسرین اس ترتیب سے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ادھر رہبری کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے رسول جو معصوم ہوتے ہیں، ان کو بھی میں حکم دے رہا ہوں کہ پاکیزہ روزی کھاؤ۔ جب رسولوں کو حکم ہے تو میں آپ کون ہوتے ہیں، ہمیں تو بطریق اولا حکم ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ادھر یہ فرمانے کہ اللہ پاک نے کہا، یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے روزی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اور پھر کہا کہ اعمال صالحہ کرو۔ اس ترتیب سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ روزی کو اعمال صالحہ میں دخل ہے۔ روزی جتنی پاکیزہ ہوگی اتنا اعضاء و جوارح سے اعمال صالحہ کا صدور ہوگا، اور روزی میں جتنی خامی ہوگی اتنا اعضاء و جوارح سے، اپنے ہاتھ و پاؤں سے، آنکھ کان ناک سے برے اعمال صادر ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، ظاہر ہے۔ اس سے ادھر اشارہ ہے کہ جو لوگ بھی مال حرام کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جب پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں عزیز دوستو، تو ہمارے ہاتھ پاؤں سے بھی، جس پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سے کون سے اعمال صادر ہوں گے؟ جہنم والے اعمال صادر ہوں گے، اس کے ہاتھ پاؤں سے جہنم والے اعمال صادر ہوں گے۔
اور جس کے پیٹ میں حلال روزی بھری ہوئی ہے اس سے طیب روزی بھری ہوئی ہے اس سے اعمال صالحہ صادر ہوں گے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ روزی کھاؤ اعمال صالحہ کرو اور جہنم کی آگ بھرو اور جہنم والے اعمال کرو. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کی روزی کھائی اور اس سے خون بنا, اس حرام کی روزی سے بنا ہوا خون کا ایک قطرہ جب تک جسم میں رہے گا وہاں تک کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے, کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی. لاکھ محنت کرتے رہو, لاکھ مجاہدہ کرتے رہو, کچھ کرتے رہو, لیکن حرام کی روزی کا بنا ہوا خون کا قطرہ اگر جسم میں ہے اللہ کی عبادت قبول نہیں کرتے. کسی ایک شخص کا ایک پیسہ کسی کے ذمہ رہ گیا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. کہا ہماری نمازوں کا کیا ٹھکانہ ہے, 700 مقبول نمازیں ہمارے پاس ہیں بھی نہیں, وہ ایک سوال ہے. تو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے, باقی اپنی نمازوں کا حال ہم جانتے ہیں, اپنے روزوں کا حال ہم جانتے ہیں, اپنی عبادت کا حال ہم جانتے ہیں. اللہ تو قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں, وہ تو قبول کر ہی رہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء ان اللہ الغنی وانتم الفقراء, اے لوگو اللہ غنی ہے اور تم فقراء ہو, تم محتاج ہو. الغنی کے دو معنی بیان کیے, الغنی ایک معنی تو بے نیاز ہے, یعنی اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں, کسی کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اللہ کو کیا ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے, خطرے کی چیز ہے. یہ غنی سے ایک تو خطرے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, نہ کسی کی نہ کسی کے عمل کی ضرورت ہے. دوسرا ادھر اشارہ ہے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کی کیا ضرورت ہے, یعنی یہ رحم کا امید کا مفہوم بھی اس سے نکلتا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے. جیسے کوئی لکھپتی آدمی ہو تو ایک غریب آدمی جو 10-20 پیسے 10-5 روپے ڈالر اس کی خدمت میں پیش کرے, ظاہر بات وہ سمجھے گا کہ ارے لکھپتی کو میرے 25-50 ڈالر کی کیا ضرورت ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں, اس کے پاس تو ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایسے اللہ پاک کے سامنے ہماری حیثیت ہے, تو ہم اللہ پاک سے عرض کر سکتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت لے کر کے, باری تعالیٰ تو غنی ہے, محتاج تو ہم ہیں, ہماری عبادت سے تیری خدائی میں کیا اضافہ ہو جائے گا, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو تیری خدائی میں کیا کمی ہو جائے گی. ایک مفہوم الغنی کا یہ بھی ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک تو قبول کرنے کے واسطے بیٹھے ہی ہوئے ہیں, ان کو تو تھوڑا سا بندے کا ذوق تھوڑا سا عجز بہت پسند آتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اگر تم رو اللہ کے سامنے اور رونا نہیں آتا, رونے کی صورت بنا لو. میں بار بار کہتا ہوں رونے کی صورت بنا لو, یعنی جھوٹھی صورت بنا لو, جھوٹھی صورت, خامخواہ منہ بگاڑ کے, جیسے بچے اپنے والدین سے بات منوا لیتے ہیں تو منہ بگاڑنا جھوٹا ہی اللہ پاک کو پسند آ جاتا ہے, اتنا بھی پسند آ جاتا ہے, لیکن اتنا بھی تو کوئی کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن عزیز دوستو توفیق ہوگی جبکہ پیٹ میں رزق حلال ہوگا. حلال روزی بہت ہی بہت مرکزی چیز ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے, بھی میں نے ایک جگہ پر سنایا, عجیب قصہ لکھا ہے. ہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ چلا کشی کی, 40 دن وہ روزہ رکھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں, دھیان اللہ کا کرتے ہیں, یکسوئی اعتکاف کرتے ہیں, جس کے بعد ان کے قلوب پر اللہ کی طرف سے علوم معارف کھلتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کشی کی, چلا پورا کر لیا, لیکن کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی, کچھ انوار کچھ برکات علوم معارف میں کوئی اضافہ محسوس نہیں ہوا. بہت افسوس ہوا, صدمہ ہوا کہ اللہ کیا قصہ ہے, 40 دن کی محنت رائے گاہ بیکار چلی گئی. بہت سوچا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہ چلا رائے گا بیکار کیوں چلا گیا، بیکار کیوں چلا گیا؟ بہت سوچنے کے بعد والدہ سے پوچھا کہ امی جان کو ایسی چیز تو نہیں کھلا دی تم نے ہم کو جو پیٹ میں گئی ہو اور یہ چلا ہمارا بیکار ہو گیا ہو؟ والدہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا تمہارے واسطے کوشش کرتی ہوں، اتنا خیال کرتی ہوں، کوئی چیز ایسی مشتبہ بھی میں تم کو کھلانے سے پرہیز کرتی ہوں؟ اس لیے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسی چیز میں نے تم کو کھلا دی ہو، کوئی ایسا کام میں نے کیا ہو۔ کہا نہیں والدہ، سوچو کوئی بات ضرور ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ نہ ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے یہ اتنی محنت کی، محنت بیکار کیسے چلی گئی؟ والدہ نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ بیٹا ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ کہو کیا ہے؟ کہا کہ جب تم پیٹ میں تھے تو میں چھت پر چڑھی گھر کے اپنے، تو پڑوسی کی بیری کے درخت کی ایک شاخ ہمارے گھر کی طرف آ رہی تھی، بیر بہت عمدہ عمدہ لگے ہوئے تھے، تو میں نے ایک بیر توڑ کر کھا لیا تھا، پڑوسی سے پوچھے بغیر کھا لیا تھا۔ کام بھی جان یہی بات ہے، جاؤ پڑوسی سے معافی مانگو یا اس کی قیمت ادا کرو۔ یہ اہتمام میں بتلا رسی حلال طیب کا اہتمام ان حضرات کیا کیسے تھا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے تھے؟ اللہ والے تھے، دل ان کا مثل آئے نہ تھا، اس لیے اس کے اثرات ان کو محسوس ہوتے تھے۔ ہمارا دل ہی چونکہ اللہ ہماری حفاظت کرے، ادھر ادھر کی چیزیں کھا پی کر دل چونکہ اندھا ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، روشن نہیں ہوتا ہے، تو کچھ بھی کھا لو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نہیں کہتا میں آپ حضرات کو، لیکن ایک عام حالت ایسی ہو رہی ہے کہ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اس کی کوئی خیر برکت زیادہ محسوس جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ پڑوس میں گئی اور پڑوسی سے کہا کہ بیٹا اصرار کر رہا ہے کہ ایک بیر میں نے تمہارے بیری سے فلاں وقت کھا لیا تھا، تم اس کی قیمت لے لو یا مجھے معاف کر دو۔ کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، اس کی کوئی معافی ہے، اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ کہا بیٹا اصرار کرے تم کہہ دو کہ معاف کر دیا، زبان سے کہہ دو۔ کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ بس ادھر اتنا کہنا تھا۔ شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں لکھا ہے کہ شیخ پر انوار کی بارش ہونے لگی۔ محنت تو کی تھی، یہ معاملہ ذرا اٹکا ہوا تھا، وہ ذرا صفائی ہو گئی اس کی، جو پائپ لائن میں کچھ کچرا آ جاتا ہے، بس وہ کچرا آ گیا تھا، وہ ہٹ گیا ایک دم سے، اور اپنے انوار و با کیا ہے برکہ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز دوستو، رزق کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور جب تک روزی حلال میرے اور میری اولاد کے پیٹ میں نہیں جائے گی، وہاں تک اس کو لاکھ نصیحت کرو، نصیحت اثر انداز نہیں ہوگی، نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اتنی محنت کر رہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، فوراً نظر گئی روزی پر، فوراً نظر روزی پر گئی۔ میری آپ کی نظر بھی فوراً روزی پر جانا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، وطن سے دور ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ انا استجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، اور اس کے جسم نے حرام روزی سے پرورش پائی ہے، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت میں رزق حلال کو دخل ہے۔ حضور فرمائے، میں تھوڑے کہ صحیح روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنے اسباب اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کے ہو سکتے تھے، وہ سارے اسباب موجود ہیں۔ مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، ضرورت مند کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسے آڑے وقت میں دعا اللہ پاک قبول کرتے ہیں، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، لیکن ان سارے اسباب کے باوجود اللہ کو اس پر رحم نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ پیٹ میں لقمہ حرام پڑا ہوا۔ اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، سب سے زیادہ اپنی اولاد کے سلسلے، اپنے سلسلے میں بھی اور اپنی اولاد کے سلسلے میں، رزق حلال طیب کا خیال کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کو اچھے اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے۔ رزق کا مسئلہ حل ہو گیا، تو ان کو اچھا اخلاق کی تعلیم دو. یہاں بھی غالباً ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے, بہت مشہور ہے. ہم تو اسکول میں پڑھتے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, وہ قصہ اسکول میں پڑھایا جاتا تھا. اسکولوں کا نصاب بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہے, اور ساری چیزیں اس طرح کی جو اخلاقیات کے قبیل سے تھی سب کی سب نکال کے ادھر ادھر کر دی. خیر جو ہو, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے علم حاصل کرنے کے واسطے جا رہے تھے, بہت مشہور قصہ ہے, موقع کی مناسبت سے سننا عبرت سے خالی نہیں ہے. ان کی والدہ نے جو قافلہ جا رہا تھا, بغداد جا رہے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو ان کے کرتے کی کیا ہے آستین کے نیچے, بغل کے نیچے جو اشرفیاں تھی وہ سیدھی اندر اور کھانا پانی دے دیا, یہی حفاظت کی صورت تھی. وہ چلے اور نصیحت کر لی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا, جھوٹ ہرگز نہ بولنا, نصیحت فرما دی. چلے قافلے کے ساتھ جنگل میں پڑاؤ ڈالا, ایک جگہ جنگل میں قیام تھا, ایک دم سے ڈاکہ پڑ گیا, چور ڈاکو آ گئے, لٹیرے آ گئے, لوٹ مار شروع ہو گئی, قافلے والوں کو لوٹ لیا. ایک لٹیرا تھا بچے کے پاس آ گیا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے. کیا کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں ہیں. 40 اشرفیاں ہیں؟ کہاں ہے؟ کہ کہاں ہے؟ کہا میری بغل کے نیچے سی ہوئی ہے. تو اس کی تعجب کی انتہا نہیں رہی کہ لوگ تو اپنے مال کو چھپاتے ہیں ایسے موقع پر, یہ بچہ ہے, کیسا سادہ بھولا سا بچہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, اور وہ کہاں ہے؟ ایسی مخفی جگہ پر چھپی ہوئی ہے جس کو جو نظر بھی نہیں آ رہی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے بغل کے نیچے سیے ہوئے ہیں 40 اشرفیاں ہیں. اس کو تو بہت تعجب ہوا, اس کو لے کر, بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس لے گیا. کہ عجیب قصہ, عجیب واقعہ پیش آیا. سردار سے کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا؟ کہا یہ عجیب بچہ, زندگی میں ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور میری بغل کے نیچے سی ہوئی ہے جو نظر بھی نہیں آتی, اور بھائی اپنے مال کو ظاہر کر رہا ہے. ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس کا کرتا اتارو. کرتا اتار کر دیکھا, پھاڑ کے دیکھا تو اندر سے اشرفیاں نکل پڑے. اس کی بھی تعجب کی انتہا نہ رہی. اس نے پھر پوچھا کہ بچے آخر اتنی مخفی مال جو تمہارے کپڑے میں چھپا ہوا تھا تم نے کیوں ظاہر کر دیا؟ یہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا, ایسے ہی تم کو چھوڑ دیتے. کہا کہ اصل میں میری ماں نے چلتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا. تو بچے نے کہا کہ میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ ہرگز نہ بولنا. بس والدہ کی نصیحت کی وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. سارے داکوں نے, سردار نے, سب نے اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کر لی, ڈاکے سے توبہ کر لی, لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. عزیز دوستو, یہ گھر کی تعلیم, گھر کی تربیت. ان کی والدہ رزق کا اہتمام کرتی تھی, ادھر اخلاق ان کے درست کرتی تھی. بچے کی پہلی اسکول کہو, پہلا مدرسہ کہو, وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود ہوتی ہے. جو تربیت کے ماہرین ہیں یہاں تک لکھتے ہیں کہ بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے جب سے والدین کے اخلاق کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے, 6 مہینے کا بچہ. اور بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب سے بچے پر والدین کے اخلاق کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں جو پیدا ہوئے یاسین شریف یاد تھی, بولنا شروع کیا تو یاسین پڑھ رہے, بولنا شروع کیا تو پاؤ پڑھا یاد تھا, وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. کیا تھا؟ ان کی ماؤں کا وہ اہتمام تھا, تقوی, تقدس, پاکی, روزی, نیکی, اللہ اللہ کرنا, جس کی وجہ سے بچوں پر اثر ہوتا تھا. ہمارے بچے ایسے آوارہ ہو رہے ہیں, والدین کے واسطے درد سر بن رہے ہیں. وجہ اس کی یہی عزیز دوستو کہ ہم اہتمام نہیں کرتے, بچوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. بس یہی کہہ رہے ہیں تو بھی بچے ہیں, بڑے ہو جائیں گے تب ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, نماز کا حکم دو. یہ گھر کی تربیت ہے. 7 سال کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو, نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو. یہ بھی ایک بات میں سناتا رہتا ہوں, تمہارے ملک میں تو عجیب مسئلہ ہے. پٹائی کا مسئلہ جی وہ غریب ہو گیا ہے، والدین پر بھی کمپلین ہو جاتی ہے، والدین کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، عجیب مسئلہ ہے، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، اور ایسی معمولی معمولی باتیں کو عجیب و غریب۔ اور میں تو ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ قانون بھی بالکل عقل کے خلاف ہے۔ شریعت تو کہتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفی القلم عن ثلاث، تین لوگ مرفوع قلم ہیں، شریعت کی نگاہ میں تین لوگ مرفوع قلم ہیں، یعنی شریعت کی نگاہ میں ان کا کوئی فعل اور کوئی قول معتبر نہیں، کوئی قول عمل معتبر نہیں۔ کون تین؟ بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون جب تک کہ اس کو جنون سے افاقہ نہ ہو جائے، اور سونے والا جب تک نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ یہ تین آدمی، ان کا کوئی قول و عمل معتبر نہیں۔ سونے والا سونے میں کوئی طلاق بول دیتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کلمہ کفر بول لیتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ نیند کی حالت میں ہے، اس کی عقل اس وقت اس کے قابو قبضے میں نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار شریعت نے نہیں کیا ہے۔ پاگل کا اعتبار نہیں کیا ہے، مجنون کچھ کرتا رہے کہتا رہے، توڑ پھوڑ کر دے مثلا، تو چونکہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اصل مسئلہ تو عقل کا ہے، فہم کا ہے، عقل و فہم پر سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو سونے والے کی عقل نہیں ہے، مجنون کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، لہذا اس کے قول عمل کا اعتبار نہیں۔ سب لوگ مانتے ہیں، دنیا بھی مانتی ہے، ایک پاگل ہے اگر کچھ کر دے گا تو اس پر تھوڑی کوئی گرفت ہوگی، اس کو تھوڑے جیل لے جائیں گے، اس کو نہیں لے جاتے۔ یہی حال اسی درجے میں بچہ بھی، بچے کی عقل کچی، بچے کو عقل کہاں ہوتی ہے، فہم کہاں ہوتی ہے، اس لیے اس کے قول فعل کا اعتبار نہیں ہے۔ دنیا بھی مانتی ہے، اگر کوئی چیز خرید لے، کوئی چیز بیچ لے تو اس کا اعتبار ہوگا نہیں، وہ اپنا گھر کسی کو ہدیہ کر دے تو اعتبار ہو جائے گا، اعتبار نہیں ہوگا تو پھر جب اپنے والدین پر کمپلین کر رہا ہے تو اس کا اعتبار کیوں کر لیتے، وہ بھی تو غیر معتبر ہونا چاہیے، اپنے استاد کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے اس کا کیوں اعتبار کر لیتے ہو۔ بہرحال یہ قانون بھی جیسے سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی عقل کے خلاف ہے، پتا نہیں کس ذہن نے اس کو ایجاد کیا ہے اور کس نے اس قانون کو ترتیب دیا ہے، یہ بالکل عقل سے باہر کی بات ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ تین لوگ جو ہیں وہ مرفوع قلم ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا پٹائی کا مسئلہ، کہہ رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو۔ پٹائی، پٹائی سے مراد یہ نہیں کہ لکڑی سے پٹائی کرو، ہاتھ پاؤں توڑ دو، سر پھوڑ دو، یہ پٹائی نہیں، ضرب غیر مبرہ کے جسم کے اس حصے پر جس سے اس کو تنبیہ ہو جائے، تنبیہ ہو کتنی پٹائی اس کے کر سکتے ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بچے کے نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کا حکم دے رہے ہیں، معلومہ کہ پٹائی رحمت ہے۔ رحمت للعالمین جو حکم دیں گے وہ کیا ہوگا؟ رحمت ہی ہوگا، وہ اس میں تو زحمت نہیں ہو سکتی، تو رحمت للعالمین کا دیا ہوا حکم وہ ضرب کا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت ہی ہے۔ لہذا بچے سے اتنی پٹائی جس سے وہ کنٹرول میں رہے، جس سے اس کو تنبیہ ہو، جس سے اس کی تربیت ہو، جس سے وہ صحیح راستے پر چلتا رہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا۔ اسی لیے اولاد جو ہے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، کوئی تنبیہ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی بے باک ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، اور وہی علم کے راہ میں بھی مضر ہوتا ہے، تربیت کے راہ میں بھی مضر ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں عزیز دوستو کہ جیسے ہم روزی کا اہتمام کریں، ویسے بچوں کے اچھے اخلاق کا بھی اہتمام کریں۔ ایک چھوٹا قصہ اور عرض کر کے ہو سکتا ہے بعد میں ختم کر دوں، وہ بھی میں نے کئی جگہ سنایا، شاید آپ حضرات کو بھی سنایا ہوگا پتہ نہیں۔ ایک گھر کی تربیت کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اسکول میں اس کے ماسٹر نے بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے۔ ایک ایک بچہ کہنے لگا کہ میں فلاں بنوں گا، میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ بنوں گا۔ بچے ہوتے ہیں اور استاد بھی بچوں کی ذہنیت ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی کون بچہ کس کام کا ہے، پھر اس کو ادھر لگا دیا جائے، ایسے ہوتا ہے۔ تو ایک بچے نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا، ایک بچے نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ استاد تھا عیسائی تھا، اس کو پتا نہیں تھا آج کل کے عیسائی کیا عیسائی، بس وہ بالکل تحریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کو تعجب ہوا کہ صحابی کیا ہوتا ہے، اس نے بچے سے پوچھا پھر صحابی کہ کیا مانا، کیا میننگ ہے صحابی کا؟ بچے کو بھی معلوم نہیں کہ صحابی کیا ہوتا ہے. تو اس نے اس کے گھر فون لگایا، کہا کہ بھائی تمہارے بچے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا بنوں گے، وہ کہتا ہے صحابی بنوں گا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا صحابی کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حال میں دیکھا اور ایمان کی حال میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں، چاہے دیکھا ہو چاہے صحبت پائی ہو. اس لیے کہ بعض صحابہ نابینا تھے، نابینا دیکھے گا کہاں، لہذا کچھ دیر کی صحبت ملنا مراد ہے. اس صحبت آپ کی پال ایمان کے حال میں اور اسی حال میں انتقال ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں. تو پھر اس استاد کی تعجب کی انتہا نہ رہے کہ اب تو کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا، پھر تمہارا بیٹا صحابی کیسے ہو جائے گا، یہ تو کہتا ہے کہ میں صحابی بنوں گا. تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا پتا کہ صحابی، جب اس کو صحابی کے میننگ معلوم نہیں ہے اور اب صحابی بننا ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب تو ان کی صحبت مل نہیں سکتی، ان کی زیارت ہو نہیں سکتی، تو اب یہ صحابی کیسے بن جائے گا، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بنوں گا. تو اس کے والد نے بتایا کہ اصل میں ہمارے یہاں گھر کی تعلیم ہوتی ہے، تو گھر کی تعلیم میں صحابہ کرام کے قصے ہم سناتے ہیں، تو یہ سن سن کر ان کو ان کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت بیٹھ رہی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے دین کی ایسی خدمت کی، حضور پر ایسے والہانہ وہ فدا ہوتے تھے، فلا ہوتے تھے. اس لیے اس کے دل میں یہ سن سن کر یہ تصور بن گیا کہ بس صحابی ہونا ہے. عزیز دوستو، میں تو صرف گھر کی تعلیم دکھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بچوں کی جیسی تربیت کرتے ہیں، جیسا ان کو سناتے ہیں، جیسا ان کو بناتے ہیں، ویسے بن جاتے ہیں. بچے کا دل جو ہوتا ہے وہ کولی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، بالکل خالی پیپر کی طرح ہوتا ہے، صاف سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو لکھ دو گے وہ لکھ جائے گا، اور جو پہلا نقش ہو جائے گا وہ مضبوط ہوگا، دوسرا تو پھر محنت کرنی پڑے گی، اس کو مٹانا پڑے گا، پھر لکھو گے، پھر مٹاؤ گے، پھر غلط لکھ گیا، پھر مٹایا. اس لیے حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان و تکبیر کہو، اذان و تکبیر اول نقش جو ہوتا ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس لیے اس کان میں اذان کہو، اس کان میں تکبیر کہو، تاکہ اللہ کی بڑائی، اللہ کے رسول کی رسالت اور باس بادل موت قیامت کا تصور ابھی سے اس کے دل دماغ میں لکھ جائے، راسخ ہو جائے. اس لیے اذان و تکبیر کا حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستو، میں اور بھی چند باتیں ذہن میں رکھتا تھا، شاید وقت میرے خیال سے زیادہ ہوا ہے، اور آپ حضرات بھی چاہتے ہیں تھوڑا، میں بہت زیادہ بولنے کا عادی بھی نہیں ہوں، تھوڑی بات کرتا ہوں، یا آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے کچھ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. بہرحال سب کو فکر اپنے اولاد کا لگا ہوا ہے، اور جس سے سنتے ہیں، چونکہ مہینے سے یہاں ہیں، یہی سن رہے ہیں کہ ماحول ایسا ہے، اسکول کھل رہے ہیں، اور اسکول کا ماحول پرائمری کا اس سے زیادہ خطرناک ماحول ہائی اسکول کا ہوتا ہے، وہیں سے بچے پتہ نہیں کس کن چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں بھٹک جاتے ہیں، اور پھر یونیورسٹی کا ماحول اس کے بعد کا ہے. اس لیے سب کو فکر لگا ہوا ہے، فکر بہت مبارک ہے، فکر تو ہونا ہی چاہیے. بے فکری اگر ہو گئی جب تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو فکر یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے، لیکن فکر کے بعد ہمیں عملی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور عملی جد و جہد میں جیسا میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ اہم جو سی رول ادا کرے گی وہ رزق حلال طیب، یہ سب سے زیادہ رول ادا کرے گی، اس کے بعد ہی کوئی چیز مؤثر ہو سکتی ہے. اور عزیز دوستو، اگر آپ کو کوئی بات میری کڑوی معلوم نہ ہو تو ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال طیب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چوری نہ کی ہو، ڈاکہ نہ ڈالا ہو، کسی کا لوٹ نہ لیا ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے. لیکن عزیز دوستو، اگر میراث تقسیم نہیں کی ہے اور بغیر تقسیم میراث کے جو مال ہم کھا رہے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی حلال نہیں. کون سمجھائے، کیسے سمجھائے اس کو؟ ایک بھائی ہے مثلاً، اور والد کی میراث اس کے قبضے میں ہے، مکان اس کے قبضے میں ہے، دکان اس کے قبضے میں ہے، کاروبار اس کے قبضے میں ہے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، مشترک کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس کو تقسیم نہیں کر رہے ہیں. تو بہنوں کا حصہ اس میں لگا ہوا ہے، دوسرے بھائیوں کا حصہ لگا ہوا ہے، والدہ کا حصہ لگا ہوا ہے، یہ سارے حصے بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب مشترک طور پہ سوم کھا رہے ہیں تو پتا نہیں کس کا حصہ کس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کس کا حصہ کس کے حصے میں جا رہا ہے، وہ تو پتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میراث کی تقسیم کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں رخصت ہونے والا دنیا سے رخصت ہوا، فوراً اس کی میراث تقسیم ہو جانی چاہیے۔ مشترکہ کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں، مشترک کاروبار تو کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا پرسنٹیج وہاں طے ہو جائے کہ اس دکان میں بہن کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے، چھوٹے بھائی کا اتنا حصہ ہے، بڑی بہن کا اتنا حصہ ہے، سب کے حصے طے ہو گئے، اب کاروبار کرو، کاروبار کرو۔ کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کر لو، جو محنت کر رہے ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا، ان کو کچھ کاروبار میں زیادہ حصہ ملے گا، جو اپنا جیسے دکان میں تنخواہ ملتی ہے ویسے ان کی تنخواہ مقرر ہو جائے گی، اس کے بعد جو نفع ہوگا اس میں حسب حیثیت سب کا حصہ تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو بہنوں کا حصہ پیٹ میں جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بہن کو نکاح کرا دیا، اس وقت جو کچھ کھانا پانی زیور دے دیا، بس دے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، اب بہن کا کوئی حصہ نہیں۔ اکثر و بیشتر دوستوں اسی طرح ہو رہا ہے۔ مال کی جیسی زکات نکالنی چاہیے، سارے اموال کی شمار کر کر کے کون زکات نکالتا ہے، زیورات پڑے ہوئے ہیں، دکان کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بس کچھ اپنے اٹکل سے دے دیا، باقی کل مال کتنا آیا کتنا گیا سال بھر میں، اللہ کے کم بندے ایسے ہوں گے عزیز دوستو جو بہت اہتمام کے ساتھ کل مال کی زکات نکالتے۔ اب بتلائیے جس مال میں زکات کا مال شامل ہے اس کو نہیں نکالا ہے، اب وہ ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں، ہم سمجھنے کو تو کاروبار کر کے کھا رہے ہیں، کاروبار کر محنت کر کے کما رہے ہیں، نہ لوٹ مار ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ دگا پٹ، کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ مال جو ہو رہا ہے وہ حرام ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رزق حلال طیب کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں سود نہیں تو سود کا دھواں ضرور لگے گا، سود کا دھواں لگ جائے گا۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں عزیز دوستو؟ یہ دور آنے والا، بلکہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ بینک کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا، اور بینک جو ہے اس کے بغیر تو مفر ہی نہیں ہے۔ بینکوں کا حال ہم نے دیکھ لیا، بینکوں کا حال ہم نے دیکھ لیا، نہیں دیکھا؟ سارے بینک بیٹھ گئے، نہیں بیٹھ گئے؟ ہاں، جس کاروبار کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں، فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، سن لو اعلان جنگ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ کس کے خلاف؟ سودی کاروبار کے خلاف اعلان جنگ۔ ایسا کاروبار کہیں پنپ سکتا ہے؟ ایسا کاروبار نہیں رہ سکتا عزیز دوستو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، نہیں، کیسے گزارا نہیں ہے، کیسے گزارا نہیں ہے۔ دنیا نے سود کا حشر دیکھ لیا، ہزاروں کی پبلک، لوگوں کی کروڑ ہا کروڑ کی دولت بالکل ڈوب گئی، ختم ہو گئی۔ جن بینکوں نے اپنا دیوالیہ پھونک دیا، ان سے کہیں پیسہ واپس ملنے کی امید ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کا پیسہ واپس کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے عزیز دوستو۔ اس لیے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو طریق بتلا دے عزیز دوستو، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو دے تم کو اسے لے لو، اس کو پکڑ لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو، ان اللہ کی کتاب کو، قرآن کو، اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ اللہ کے رسول روک دے، اسے رک جاؤ، اسی میں خیر ہے۔ دنیا کی خیر بھی اس میں ہے اور آخرت کی خیر بھی اس میں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اس دین کی عظمت عطا فرمائے، ہمارے دل میں اس کے حق ہونے کا یقین اتار دے کہ اس میں ہماری دنیا کی کامیابی رکھی ہوئی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی بھی اسی میں رکھی ہوئی ہے، اسی میں رکھی ہوئی۔ دنیا بھی، میں اور آپ کیا، مسلمان کیا، جو بھی اس کے قانون کو اٹھا لے گا، سر اوپر اٹھا لے گا، اس کے پر عمل کرے گا، اس کا وہ راستہ کامیاب ہو جائے گا، جتنا لے گا کامیاب ہو جائے گا، چاہے کافر بھی ہو، لیکن اگر وہ بھی حلال طریقے سے کاروبار کرنے لگے گا، اللہ وہی برکت دیں گے، اللہ وہی برکت دیں گے۔ اور ایک مومن ہو کر، ایمان والا ہو کر حرام طریقے سے کاروبار کرے گا، وہی نحوست ہوگی جو حرام کاروبار کی ہو سکتی ہے۔ جو محتاجوں کی، فقیروں کی مدد کرے گا، چاہے کافر ہوگا دنیا میں، تو اللہ وہی برکت دے گا، وہی برکت۔ وہ اس کا عمل اللہ کے معتبر نہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن فائدہ اس کو وہی ہوگا۔ جو کہ ایک مسلمان کو صلہ رحمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ تو ایسے اصول ہیں، ایسے قوانین ہیں، میرے آپ کے تھوڑے ہی ہیں، دنیا کے قانون بدلتے ہیں، یہ تو انسان کو جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کے وضع کیے ہوئے قانون ہیں. یہ فیکٹری کیسے چلے گی صحیح صحیح، اور کہاں اس کے خطرات ہو سکتے ہیں، اور کہاں اس کے واسطے مضرات ہو سکتے ہیں، وہ اللہ پاک کو معلوم ہی ہے، اللہ پاک کو معلوم ہی ہے. دوسرا اس میں دخل کیسے دے سکتا ہے؟ ایک معمولی پنکھا بنانے والی کمپنی ہوتی ہے عزیز دوستو، یہ مائک بنانے والی کمپنی ہے، اس کی بک اس نے ایک ساتھ بھیج دی ہے. اب اگر کوئی دوسرا آ کر اس میں شین خاف نکالنے لگے کہ نہیں ایسا آپریٹ نہیں ہوگا، یوں ہوگا، ایسے ہوگا، یوں ہوگا، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ ارے بیوقوف، تم نے اس کو بنایا، کمپنی کی بک ہے، اس میں یوں لکھا ہے کہ آپریٹ ایسے ہوگا، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو جب ہم یہاں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا اس کو احمق کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، تو پھر جس نے اس انسان کی فیکٹری کو بنایا جی دوستو، اس کے چلانے کے جو طریقے ہیں وہ تو وہ جانتا ہے. اب جب وہ طریقہ ہم کو دے دیا، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، مسائل کی شکل میں دے دیا، اب کسی کو وہاں اعتراض کی گنجائش کہاں؟ ہم کیوں اس کو احمق نہیں کہتے کہ نہیں تم احمق ہو، بیوقوف ہو، کوئی قانون شریعت کا چاہے تمہاری عقل میں آ رہا ہو چاہے تمہاری عقل میں نہ آ رہا ہو، تمہاری عقل کتنی؟ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا حال کیا ہے؟ عقل عقل پر آدمی اعتبار کرے گا؟ عقل پر آدمی اعتبار نہیں کر سکتا ہے. عقل کو تو فیصلہ کرنے کے لیے عقل محتاج ہے فیصلہ کرنے. مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ رومال کیسا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، تو عقل آنکھ بند کر کے فیصلہ نہیں کر سکتی. عقل کہے گی آنکھ سے کہ بھائی تو دیکھ کر بتلا، آنکھ دیکھے گی تب نا. اندھا فیصلہ کر سکتا؟ اندھے کو عقل تو ہے نہیں ہے، اندھے کو عقل ہے لیکن وہ آنکھ اس کے نہیں ہے، تو اس سے اگر پوچھا جائے گا کہ اس کا کلر کیسا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. معلوم ہوا کہ عقل خود فیصلہ نہیں کر سکتی کسی چیز کا. کوئی چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، پوچھو گے بھائی یہ کیسی میٹھی ہے، کڑوی ہے، تو عقل زبان سے کہے گی تو چکھ کے بتا، یہ آواز کیسی ہے؟ عقل کہے گی کان سے کہ ذرا سن کے بتلا، آنکھ دیکھے گی، زبان چکھے گی، کان سنے گا، اور اس کے بعد وہ قوت حافظہ میں محفوظ ہوگی وہ آواز، اور قوت ذاکرہ یاد دلائے گی، تب جا کے عقل فیصلہ کرے گی. تو ایسی محتاج چیز جو ہے، ایسی عاجز چیز پر آدمی اعتماد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قابل اعتماد چیز نہیں عزیز دوستو، قابل اعتماد چیز ہے آنکھیں بند کر کے. سچ ہے غلط ہے وہ تو وہ ہے جو وحی کی بنیاد پر اللہ پاک نے جو نازل کر دیا، کا سود میں سراسر نقصان ہے. آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ سراسر نقصان، قسم کھا کے کہہ دو، سو قسم کھا کے کہہ دو، ہزار قسم کھا کر کہہ دو، کوئی اس خلاف کہہ رہا ہے یقین کر لو اس کو کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، غلط کہتے ہو، سود میں فائدہ ہوئی نہیں. جب اللہ کہہ رہے ہیں پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ فرمانے پھر سوال پیدا نہیں ہوتا. نماز پڑھنے میں فائدہ ہے، جسمانی، روحانی، بدنی، اخروی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یقین کر لو، دل سے اس کو مان لو، ذہن میں اتار لو، شریعت کی کوئی بات خلاف عقل ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس میں دین کا بھی فائدہ ہے، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے. اللہ پاک اس کا ہم کو یقین نصیب فرما. اصل بات عزیز دوستو یقین کی ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے معاملہ داماندل ہو جاتا ہے، ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی شک و شبہات پیدا کرتا ہے، کہا حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، کہا کا پردہ، کہا نہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ ارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ازواج مطہرات کو اللہ کا حکم دے رہے ہیں، کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو نہیں کر رہے ہو الگ بات ہے، نہیں کر رہے ہو الگ بات ہے، اور ایک اس کا صحیح ہونا غلط ہونا یہ غلط چیز ہے. آنکھیں بند کر کے کہ نہیں حجاب شرعی یہ مفید ہے، دنیا کے لیے بھی، اخلاق کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے، آخرت کے لیے بھی مفید ہے. شریعت کا کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی حکم اللہ اللہ کے رسول کا عزیز دوستو خلاف عقل ہو ہی نہیں سکتا. سراسر 100% نفع ہی نفع، اس میں میٹھا ہی میٹھا، گنے کی طرح نیچے سے چکھو اوپر سے چکھو، سراسر میٹھا ہی میٹھا ہے، سراسر نفع، 100% نفع، ایک تکا ایک ذرہ برابر اس میں نقصان نہیں ہو سکتا. یہ یقین عزیز دوستو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، تب پھر آدمی کہیں بھی چلا جائے کہیں کسی سے متاثر نہیں ہو سکتا. آج ابھی تک یقین نہیں ہوگا وہاں تک آدمی متاثر ہو جاتا ہے، بات عزیز دوستو کہاں سے ادھر ادھر ہو گئی. بہرحال میں تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بات کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اولادوں کی اصلاح فرمائے. جو فکر ہم کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے اولادوں کو، آئندہ نسلوں کو اللہ ایمان اعمال صالحہ پر باقی رکھے. ان غلط ماحول سے اللہ تبارک و تعالی متاثر ہونے سے اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لو دو شیخ کا. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولتلاميذنا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.